أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزوں اور بھائیوں, جس طرح امتوں کی خصوصیات ہوتی ہیں اور جن میں بہت ساری یکساں ہوتی ہیں, اسی طرح امتوں کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں اور وہ تقریباً سب میں یکساں ہوتی ہیں. یعنی جب بھی کوئی قوم اٹھتی ہے, توانا ہوتی ہے, اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور کوئی رول ادا کرتی ہے تو اس میں چند خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. جو جس قوم میں بھی پیدا ہوں وہ قوم ویسا ہی رول ادا کرے گی. اسی طرح امتوں میں کچھ کمزوریاں ہیں, جب وہ کمزوریاں کسی بھی امت میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ امت زوال پذیر ہو جاتی ہیں. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پروردگار نے اس امت پر جن خصوصیات کو پیدا کرنے کے لیے بہت زور دیا ہے, ان میں سب کا استقصاء تو اس پر پیش نظر نہیں ہے, لیکن میں ان میں صرف دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان وہ رہنا چاہتا ہے اور مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو خوبیاں ہوں, دو خصوصیات ہوں, اور اگر ان دونوں میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو یا وہ مسلمان نہیں ہے اور یا اس کا اسلام یا ایمان کمزور ہے. چنانچہ ایک نہیں بیسیوں آیات قرآن کریم کو آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن میں مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے, یا ایھا الذین اسلموا کہہ کے خطاب نہیں کیا. یا المومنون کے لفظ ان کو یاد کیا گیا ہے, ان کو المسلمون کے لفظ یاد نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جس طرح مومن ہے, اس طرح ایک مومن ایک مسلمان بھی, دونوں میں کوئی فرق نہیں. لیکن قرآن کریم کا ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یاد کرنا اور پھر اس کے بعد احکام دینا, یا ایمان کے بارے میں کوئی ہدایات دینا, اس سے معلوم ہوتا کہ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق ایک مسلمان کی زندگی سے ہے اور مسلمان کی زندگی اس کے بغیر وجود میں آتی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی قوت ہونی چاہیے. کہ جس کو حقیقت میں ایمان کہتے ہیں اگر وہ مسلمانوں میں نہیں ہے, یا ایک آدمی میں نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتا ہے, تو اولاً تو اس کو مومن یا مسلم نہیں کہا جا سکتا, لیکن اگر کہا بھی جا سکے تو اس کے ایمان یا اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے بار بار قرآن کے لیے اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اور جو لوگ حقیقی ایمان نہیں لائے بلکہ محض زبانی حد تک ایمان لائے، انہوں نے جب آ کر یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مثلا بدویوں نے، عربیوں نے، دیہاتیوں نے، جنگل میں خانہ بدوشوں نے، جنگل میں رہنے والوں نے، تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو قرآن کریم نے باقاعدہ اس کو نقل کیا، کہا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کہا یہ عربی لوگ، خانہ بدوش قسم کے لوگ، صحرا کے رہنے والے یا دیہاتی، یہ آپ سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ایمان ہی ظاہر ہے کہ مومن کی بنیاد ہے، اور یہی ہمارا مطالبہ بھی ہے. اس لیے کہ کافر کو جو بات کہی جاتی ہے نا، یقین جانی اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اعمال کون سے کرو. اس لیے ایک ہی تقسیم ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ فمن یا فمن شاہ فل یومن ومن شاہ فل یکفر، کہ ایک آدمی کے ساتھ دو سامنے دو ہی راستے ہیں کہ یا وہ کافر ہو جائے یا وہ مومن ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے بعد نکل کر جو پہلی جو آدمی کی پہچان بنتی ہے وہ مسلم نہیں ہے، وہ مومن ہے. لیکن جو لوگ اپنی یہ ایمان مضبوط بنیادوں پہ نہیں اٹھاتے، انہوں نے جب آ کر یہ کہا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، تو قرآن کریم نے کہا کہ اگر عرب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لے آئے. اس کا مطلب یہ دونوں میں فرق ہوا نا. پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے ایک عام انسانوں سے، تمام دنیا کے انسانوں سے، اسلام کا وہ مطالبہ یہ ہے کہ تم یا کافر بنو یا مومن بنو، اس کے علاوہ تیسری کوئی تقسیم نہیں. اسلام نہ مغرب مشرق کی تقسیم کرتا ہے، نہ گورے چٹے کی تمیز کرتا ہے، نہ وہ کالے پیلے کی تمیز کرتا ہے، نہ غریب امیر کی تمیز کرتا ہے. وہ کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، بلکہ تمام انسانوں کو، مختلف رنگوں کے، مختلف علاقوں کے رہنے والے انسانوں کو، ہر طرح کے انسانوں کو انسان ہی کنسیڈر کرتا ہے. البتہ اگر میں تسلیم کرتا کسی تقسیم کو، تو وہ صرف ایک ہے کہ فمن شاء فر یومن ومن شاء فر یکفر، کہ جو چاہے وہ ایمان ہو، ایمان لے آئے وہ مومن ہوگا، اور جو چاہے وہ کفر پہ رہے وہ کافر ہوگا. تو یا کافر ہے یا مومن، یہ ہے ایک تقسیم بس، جس کو اللہ نے تسلیم کیا، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں. لیکن اس ایمان سے مراد صرف ایمان کا معنی ہوتا مان لینا، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تم چند باتوں کا آپ مان کے رہ جائیں، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں. ان میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ مانیں تو ہر چیز جو اللہ کے احکام آتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام آتے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں. لیکن اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو بھی مانیں اس کے دل کو یقین کے ساتھ مانیں، اس میں کمی بیشی نہ ہو سکے. اس طرح نہ مانیں جیسے منافق مانتا ہے مثلا، اس کا بھی دیکھیں قرآن کی میں اس کا نقشہ کہہ جائے. سورہ نساء کی آیات ہے کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا، کیا ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے تم نے جن کا دعویٰ یہ ہے، یزعمون جو دعویٰ یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا کو ایمان دے ہیں، وہ مومن ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا پہلے رسولوں پر، ہم سب کے مومن ہیں. اس قدر ان کے ایمان میں وسعت ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ جب ان میں کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی عدالت میں نہیں آتے، وہ جاتے ہیں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کی عدالت میں چلے جائیں گے جہاں اسلامی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہ آپ کی عدالت میں نہیں آئیں گے. حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ہر ایمان لانے والے کے لیے بنیادی حکم یہ ہے کہ وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ وہ اللہ کے قانون کے سوا ہر قانون سے کفر کریں. کہ وہ کافر ہیں. ایک مومن کافر بھی ہے نا. کافر کس کا؟ اللہ کے سوا باقی سب کا. وہ مومن ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلامی شریعت کا. یعنی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اللہ کی شریعتوں کو مانتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے تواغیت ہیں دنیا میں، جتنے وضعی قوانین ہیں، جتنی آمریتیں ہیں، جتنی بادشاہتیں ہیں، جتنے بھی اور وضعی قوانین موجود ہیں دنیا میں، ان سب کا وہ کافر ہوتا ہے. کافر کا کیا مطلب؟ ان کو ماننے سے وہ انکار کرتا ہے. ان لوگوں کو جو تعلیم دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے، وہ یہ تھا کہ تمہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے کہ صرف اس میں اسلامی احکام کے مطابق فیصلے ہوں گے. اس کے علاوہ مدینے میں عدالتیں تو اور بھی ہیں، اہل کتاب کی اپنی عدالتیں تھیں. تم ان کے پاس کبھی بھی فیصلے کے لیے نہیں جاؤ گے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے کسی بھی معاملے میں تو آپ کے پاس نہیں آتے، جاتے ہیں ان کے پاس فیصلے کے لیے. یریدون یتحاکموا، تحاکم کہتے ہیں کسی عدالت میں فیصلے کے لیے جانا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا معاملہ لے کے جائیں، اپنی رٹ لے کے جائیں، اپنا جھگڑا لے کے جائیں کسی اور عدالت میں، آپ کی عدالت میں نہیں. تاغوت دنیا کی ہر وہ قوت ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کو کھڑا کرتی ہے، وہ تاغوت ہے. چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے کوئی اور مذہب والے ہوں، چاہے اپنا بنائے ہوئے قوانین کے حامل ہوں، چاہے عقلی قوانین ہوں، وضعی قوانین ہوں، جہاں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ ہم نے عدالتیں قائم کر دی ہیں، وہاں ہمارا قانون نافذ ہو گیا ہے، لیکن وہ قانون اسلامی شریعت نہیں ہے، اس کو شریعت نے بار بار طاغوت کا نام دیا، جس کی جمع طواغیت ہے. تو کہا یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ان کو طاغوت سے کافر کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو اتنا گمراہ کر ڈالے کہ لوٹ کے واپس ہی نہ آ سکے. اگلی آیت بھی سن لیجئے، کَمَا اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اور آؤ الى الرسول، رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، اور آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کی طرف آؤ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا، رأیت المنافقین، تو کہا یہ لوگ اصل منافق ہیں، مومن نہیں ہیں. ان منافقوں کو تم دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، ان منافقین کو دیکھو گے وہ پہلو بچا کے نکل جائیں گے، کنی بچا کے نکل جائیں گے، وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے، وہ ان عدالتوں سے منہ پھیر کر ان عدالتوں کی طرف جائیں گے، ان قوانین سے منہ پھیر کر وضعی قوانین کی طرف جائیں گے، وہ ان باتوں کی طرف جائیں گے جو اللہ اور رسول نے نہیں سکھائیں، بلکہ دنیا نے وہ اپنے قانون کے طور پر بنا رکھی ہیں. تو یہ اس طرف تو بھاگ بھاگ کے جائیں گے، لیکن یہ لوگ ہیں کون؟ یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن اصلا یہ منافق ہیں. یہ میں نے نہیں نام دیا ان کو، اس آیت میں خود موجود ہے کہ رأیت المنافقین، تم ان منافقین کو دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، پہلو بچا کے نکل جاتے. اس کا مطلب یہ قرآن کریم جس بات پر زور دیتا ہے مسلمانوں کو کہ تم ایمان لاؤ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو. اور ایمان مطلوب کون سا ہے؟ جس کے سامنے دوسرے کسی ایمان کا چراغ نہ جلے. آپ صرف مانیں تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، سنیں تو صرف اللہ اور رسول کی بات، تعمیر کریں تو صرف ان کے احکام کی، عدالتوں میں جائیں تو ان کی عدالتوں میں، آپ کی زندگی میں نافذ ہوں احکام تو صرف اللہ اور رسول کے. اگر اس سے ہٹ کر آپ کسی اور طرف جاتے ہیں تو پھر قرآن کریم ایسے طرز عمل کو نفاق کہتا ہے، اور ایسے طرز عمل اختیار کرنے والوں کو منافق کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دنیا میں ہمیشہ اٹھنے والی قوموں نے یہی طرز عمل اختیار کیا، اور اسی کا حکم ہمیں اسلام نے دیا کہ جو قومیں بھی دنیا میں ترقی پا سکی ہیں نا، تم دیکھو گے کہ جن بنیادوں پر ان کو اٹھایا گیا تھا ان میں ان کے بارے میں سم و اطاعت پائی جاتی تھی. کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا طرز عمل، نہ یہ ہے تمہاری نظریہ حیات، وہ فوراً یہ کہتے جناب ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی, ہم جھک گئے اطاعت کے. قرآن کریم نے بار بار ہم سے یہ کہا کہ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. کہا مسلمانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنے معاملات میں ہمارے پاس لے کے آؤ تاکہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں, تو فوراً یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہاں ہم نے آپ کی بات سن لی, ہم جھک گئے آپ کی اطاعت. یہ طرز عمل تھا مسلمانوں کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں جو خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یاد رکھو پہلی بات ہی آپ کی یہ ہوتی تھی کہ ایوہ الناس یا ایوہ المومنون اسمعو و اطیعو, او ایمان لانے والو سنو اور اطاعت کرو, بس اور کوئی بات ہی نہیں تھی. تو جو سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے, سننے کا مطلب ان کو مانتا ہے, دل کے یقین کے ساتھ مانتا ہے. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے, فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر انہیں اپنے ایمان میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا. ان کا یہ حال ہی ہوتا کہ آج ایک بات کو مان لیا کل کو شک ہو گیا, پھر وہی کہ وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. وہ کشتیاں جلانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ دوسروں پر پھینک کر اللہ کے دربار کے رسول کے قدموں میں ڈھیر ہو جانے والے لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کے علاوہ کسی اور کی طرف پلٹ کے کبھی نہیں جاتے. وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنمائی کی صرف ایک کتاب ہے, اور اس کتاب کا ایک حسین پیکر ہے جس نے اس پر چل کے دکھایا ہے, اور اس نے اپنی ذات میں اور اپنے معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس قانون کو نافذ کر کے دکھایا. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اور اس کا عملی نمونہ کون ہے؟ وہ ذات رسالت مآب ہے. اسی جام اور ذات رسالت مآب کے نمونے کو ہم کہتے ہیں سنت, اور قرآن کریم کو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ یا قرآن. ایسی اس وقت بھی انہیں پر ایمان لانا ضروری تھا, ایسا ایمان جس میں شک و شبہ کے کانٹے نہ چبھ سکے. اور اگر اس میں یہ حال ہو کہ آپ کو نماز روزے میں تو چلو کوئی یقین آ جائے, لیکن جب آپ کو حدود کا حکم دیا جائے تو آپ پیچھے پلٹ جائیں کہ نہیں آج کے دور میں یہ چلنے والی چیزیں نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ایمان لا کر قرآن کریم اور راہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو ماننے کا اعلان کیا, آپ کے اعلان کا کیا مطلب تھا؟ کہ جو اعلان ابو بکر نے کیا تھا وہی میں کر رہا ہوں یا میرا اعلان کسی اور طرح کا ہے؟ منافقین چونکہ پوری طرح اس بارے میں یکسو نہیں تھے نا, تو قرآن کریم نے ان سے کہا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, جب ان سے کہا جاتا لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, باقی سارے صحابہ. جس طرح یہ دلوں جان سے ایمان لائے ہیں نا, اس طرح مانو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا انومن کما آمن الصفہ, ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے یہ دیوانے ایمان لائے ان بیوقوفوں کی طرح. ہم تو وقت کے ساتھ چلنے والے لوگ, نقشہ ہم تو سی بنا دائرہ, ہم یہ خدشہ مول نہیں لے سکتے کہ کل کو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں. ہم تو حالات کے تیور دیکھیں گے. اگر دیکھتے ہیں کہ دوسری قوموں کی طرف سے ہم پر اس ماننے میں سے کوئی افتاد پڑ سکتی ہے تو ہم پھر قوموں کے ساتھ ہوں گے, اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. کہا ان لوگوں کو دیوانگی تاری ہے ان پر کہ ان کو کوئی بات سوچتی نہیں اس کے سوا. کہ آپ ابو بکر کو کوئی بات منوا کے دکھائیے نا جو اللہ اور رسول کے خلاف ہو. کہا یہ دیوانگی ہم نہیں, ہم اختیار نہیں کر سکتے, اور ایمان اسی دیوانگی کا نام ہے. اسی دیوانگی کے نمونے پہلے نبیوں نے بھی چھوڑے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسے نمونے چھوڑے کہ جن باتوں کو عقل کبھی تسلیم نہیں کر سکتی ان کو صرف اللہ کے رسول کی زبان کی پر اعتماد کی بنیاد پر مان لینا اور کبھی اس میں شک نہ کرنا, یہ ہے ایمان جسے ایمان لانے کا حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کا الاؤ جلایا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم سچے ہو تو اس آگ میں کود جاؤ, میں پوچھتا ہوں کوئی دنیا کا عقل مند آدمی آگ میں کودنا پسند کرتا؟ لیکن جسے عقل نہیں سمجھ پاتی اسے عشق اور یقین سمجھتا. انہوں نے یقین کی نگاہ سے دیکھا اور نگاہ آج میرا امتحان ہے کہ اگر میں اللہ کو واقعی دل کے یقین کے ساتھ مانتا ہوں اور یہ میری قوم کہتی ہے کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں, اگر تم یہ اس آگ سے بچ گئے تو ہم سمجھیں گے تم سچے ہو, لیکن اگر تم جل گئے پھر اس کا مطلب تم جھوٹے ہو. انہوں نے کہا مجھے کوئی تامل نہیں ہے, تم آگ جلاؤ میں کودوں گا.
مولانا ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب کی نئی تصانیف خطبات صدیقی جلد نمبر 3 دروس القرآن سورۃ الاعراف.
چنانچہ ایک لمحہ توقف نہیں کیا. اقبال نے اسی کو یقین قرار دیا. وہ کہتا ہے یقین مثل خلیل آتش نشین نہیں. کہا یقین کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم کی طرح آگ میں کود جانے کو. وہ جس طرح آگ میں جا بیٹھا اسے پرواہ ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا, اسے اتنا معلوم ہے کہ میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اس آگ میں کود جاؤں اور اس امتحان کو پاس کر کے دکھاؤں, اور یہ قوم اسی کو میری سچائی کی بنیاد بنا رہی ہے تو مجھے تامل کیوں ہو؟ بچانا ہوگا تو میرے اللہ کے بچانے میں کیا دیر. اس یقین کے ساتھ ایمان لانا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اور کہا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تم یہ یقین کو بے یقینی کے آگ میں جل رہے ہو نا, یہ تو غلامی سے بدتر چیز ہے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ قومیں جب بے یقینی کا شکار ہوتی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, وہ کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتے. اس لیے اصل قوت کسی قوم کی وہ ان کے نظریہ حیات کے پر یقین ہوتا ہے, ایسا یقین جس میں کبھی دراڑے نہ پڑ سکے. اب اندازہ کرے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں جو خندق کھودنے کا حکم دیا اس میں ایک چٹان حائل ہو گئی, حضور کو اطلاع دی گئی کہ ہم نے ساری کوشش صرف کر کے دیکھ لی ہے اور ایک سے ایک بڑا پہلوان ہم میں ہے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی, آپ تشریف لائیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور تشریف لے گئے ہیں اس چٹان کے پاس تو دو دن کے فاقے کی وجہ سے حضور کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے تھے تاکہ کمر جھکنے نہ پائے, لوگوں میری کمزوری کا احساس نہ ہو. اسے کہ جس میں دو دن تین دن تک جائے کچھ نہ, پیٹ پجل جاتا ہے اور آدمی کمر جھک جاتی. عربوں کا طریقہ تھا ایسے موقع پر وہ پتھر باندھ لیتے ہیں پیٹ پر, حضور کے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. اب آپ اندازہ فرمائے کہ یہ خندق کھودی جا رہی ہے کیوں؟ ایسے ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بے سر و سامان مسلمانوں کی صرف 3000 اور پورے عرب کی منتخب جنگجو قوت وہ مسلمانوں کا مٹانے کے لیے مدینہ پر چڑھ آئی ہے اور ان کی قوت بعض روایات کے مطابق 24000. کیا مقابلہ ہے دونوں کا؟ ان کے پاس آلات جنگ بھی ہیں, یہ لوگ تہی دامن ہیں, ان کے پاس رسم کمے کی کوئی کمی نہیں, ان بچاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں, پیٹ پر پتھر باندھ رکھے. اور تعداد آپ دیکھ لیجیے کہاں 3000 کہاں 24000, اور وہ بھی یثرب کے بخار کے مارے ہوئے. چنانچہ منافقین نے بہانے کر کر کے وہاں سے کھسکنا شروع کیا اور یہی کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے ہیں, ان پر دیوانگی طاری ہے اور ایمان نے ان کو اندھا کر دیا, یہ دیکھتے ہی نہیں کہ حالات کیا کہتے ہیں. وہ اپنے گھروں کو کھسک رہے تھے. اس حال میں حضور کو بلایا گیا ہے. اب اگر وہ غیر معمولی حضور بات کہتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں اس حال میں کیا اس کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا عقل مانے گی اسے؟ جب حضور نے جا کر پہلی ضرب لگائی اس سے شعلے پھوٹے اور میں لوگوں مبارک ہو میں نے اس میں قیصر کے محلات دیکھے, دوسری ضرب لگائی پھر شعلے پھوٹے, پر میں لوگوں مبارک ہو میں نے اس میں کسرا کے محلات دیکھے. اس زمانے کی جو بگ پاور تھی وہ یہ دو ہی تھی, یا قیصر یا کسرا, امریکہ یا روس. اور تیسرے درجے کی وجہ سے ہماری برطانیہ ہے، اس طرح یمن تھی، جب تیسری ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی چٹان. فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں نے اس میں یمن کے محلہ دیکھے. اور یہ تینوں باتیں کہنے کے بعد فرمایا وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج جب کہ تمہیں اپنی زندگی کے لالے پڑے ہیں، لیکن میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ تینوں قوتیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی. میں پوچھتا ہوں کیا عقل سے اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضور کے پاس جو سرزمین تھی نا اس وقت تک، میرا خیال میں وہ چند ہزار مربع میل سے زیادہ نہیں تھی اس وقت کی سٹیٹ، یہ تو بعد میں 12 لاکھ مربع میل تک پہنچی ہے، اس وقت چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی. اور تعداد میں بتا رہا ہوں 3000، ان میں لڑنے کے قابل کتنے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور سامان کی شدید کمی وہ ہر طالب علم جانتا ہے، اور کیسر و کسرا وہ صدیوں کی جمی ہوئی حکومتیں ہیں جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، اور ملک اتنے بڑے بڑے ہیں. آپ ایران کو زمانے کی ایران کی اور رومن امپائر کو آپ دیکھ لیجئے، کئی ملک بلکہ بر اعظم تک ان کے ملک میں پائے جاتے ہیں. اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ تم میری زندگی میں یا میرے بعد چند سالوں میں تم دیکھو گے کہ یہ قوتیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی. جن صحابہ کے سامنے حضور نے یہ بات فرمائی ان میں سے کسی صحابی کو شبہ نہیں ہوا کہ یہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا یہ ہو کے رہے، اور دلیل کیا ہے؟ اسی کو حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے انہونی باتوں کا بھی یقین کر لینا، یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی اس امت کو دیا تھا، اور یہی ان کی اصل قوت تھی. اس سے کوئی سا بھی حکم نازل ہوتا تھا ان کو ماننے میں کبھی تامل نہیں ہوتا تھا، چاہے ان کی عقل میں وہ آتا یا نہیں آتا، اور چاہے حالات کی گرفت میں آتا یا نہیں آتا، چاہے وقت اس کے چلن کے ساتھ چلتا یا نہیں چلتا، چاہے وقت کا دھارا اس طرف بہتا یا کسی اور طرف، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی. وہ صرف ایک بات جانتے تھے کہ جو بات قرآن میں اتری یا جو بات حضور کے ہونٹوں سے نکل گئی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا. سورج چاند آپس میں ٹکرا سکتے ہیں لیکن یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. مسلمانوں یہ وہ ایمان تھا، اسی ایمان جیسے میں نے پہلے آپ کو آگ کے علاؤ کی بات کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے، کہ وہ کود گئے اور آگ گلزار بن گئی. اقبال نے اسی ایمان کی طرف اشارے کرتا ہوا کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. کہا لوگوں ابراہیم کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم کے ایمان کی ضرورت ہے. اور خدا وہی ہے، خدا بدل نہیں گیا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آج بھی اسی طرح نواز سکتا ہے. کمی کس چیز میں ہے؟ ایمان میں. اس سے کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ اب بھی گلزار بن سکتی ہے. ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ زوال پذیر امتوں میں پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی. دل کی نامحکمی کیا ہے؟ اس کی کمزوری، کبھی ادھر لڑک گیا، کبھی ادھر لڑک گیا، کبھی یہ شبہ، کبھی وہ شک، کہیں ٹھکانا ہی نہیں ہے اور کہیں ٹکنا ہی نصیب نہیں. جو بات آسمان مغرب سے اتری اس کو لے کے بیٹھ گئے، قرآن و سنت کچھ کہتے رہے، کبھی شرم ہی نہیں آتی. یہ رویہ، یہ پرانا ہے کو نیا نہیں ہے، کہ وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی، وہی سے علاج ملے گا اس کا قرآن و سنت سے. چنانچہ میں اصل مرض بتانا چاہتا ہوں، اپنا بھی اور آپ کا بھی، اور آپ کے گردوں پہ پائے جانے والے لوگوں کا، خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ جو آئے دن ہم نئے نئے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ جو نئی نئی زبانیں کھلنے لگی ہیں، یہ ہمارے جتنے چینل کھلے ہیں اتنا یوں سمجھیے امت میں دراڑیں پڑ گئی، نئے شگاف کھل گئے. جیسے جیسے روشن خیالی عام ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے پیسے کے ٹٹو آئے دن وہ باتیں کہتے ہیں جو کبھی کسی کو کہنے کا اس امت کے خلاف حوصلہ نہیں ہوا تھا. اور یہ کیوں سنی جا رہی ہیں اور یہ کیوں کہی جا رہی ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ جو قوت روکا کرتی ہے ان باتوں کو وہ صرف یقین کی دولت ہے اور وہ اس امت کے پاس نہیں. ان کے پاس روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ بھی تھوڑا بہت، لیکن وہ چیز نہیں ہے جس کو کسی امت کا یقین کہا جا سکتا ہے یا اس کی قوت کہا جا سکتا ہے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, صفے کج دل پریشان جذبہ بے شوق بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں, یقین ٹوٹ گیا. اب کسی سے یہ کہا جائے نا لوگوں تم اللہ کے دین پر عمل کر کے دیکھو, اس کا وعدہ یہ ہے کہ انتم العلون ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان میں راست ہوئے نا اور سچے ہوئے تو تم ہی سر بلند رہو گے. اس کو کبھی یقین نہیں آئے گا کہ آج بھی یہ سر بلندی قدرت دکھا سکتی ہے, مومن کو دوبارہ وہ عظمت مل سکتی ہے. یعنی ہمیں اپنے ایمان میں شبہ تو ہے یا ہمیں خدا کی قدرت میں بھی شبہ ہے, ہمیں شبہ ہے شاید خدا اس زمانے میں ہے بھی یا نہیں, اور اس نے جو وعدے کر رکھے ہیں قرآن کریم میں وہ پتہ نہیں پورے ہونے والے ہیں یا نہیں, اور قرآن بھی اللہ کی کتاب اس زمانے میں تھی یا آج بھی وہ چل سکتی یا نہیں. جس امت میں یہ حال ہو جائے اس کا کیا کہنا, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس سے جب تک اس بیماری کا علاج نہیں کیا جائے گا نا, اس وقت میں کہہ رہا ہوں نئے نئے فتنے اٹھیں گے, نئی نئی باتیں کہی جائیں گی. آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں, چینلز میں سنتے ہیں, مختلف حالوں سے بات کی جا رہی ہے, اور لگتا یوں ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ نہ تو اس کی سوورنٹی ہے, اس ملک کی آزادی خطرے میں ہے, ہمارے ہوائی اڈے دوسری قوموں کے قبضے میں ہیں, وہ جب چاہیں ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں. ہم اتنی ہمت نہیں رکھتے ان سے کہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے, کہاں ہماری سوورنٹی, کہاں ہماری انڈیپینڈنسی, ہمارا استحکام ہی نہیں, ہماری آزادی خطرے میں ہے. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں, مہنگائی نے اس ان مسلمانوں کا بلکہ یہاں کے رہنے والے انسانوں کا جینا حرام کر دیا, اور جو لوگ اس کے حکمران بنا دیے گئے ہیں وہ اربوں روپے کے لیے اپنی گاڑیاں منگوا رہے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کے لیے نئے نئے ہوائی جہاز خریدے جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. غریب کے بچے بے سہارا مر رہے ہیں, بلا علاج مر رہے ہیں, ان کو تعلیم میسر نہیں, ان کو کھانا نصیب نہیں. لیکن یہ مسائل نہیں ہے ہمارے, ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اس ملک میں کہیں حدود جاری نہ ہو جائے. یعنی کچھ عرصے سے اتنا ہنگامہ کھڑا کر رکھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ کیا ہے, حدود آرڈیننس. زیالک مرحوم کے زمانے میں حدود آرڈیننس نافذ ہوا تھا, اور آج اس کو اس قدر بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر یہ باقی وفاقی شریع عدالت میں رٹ دائر کر دی گئی ہے, اور اسمبلی میں باقاعدہ بل لانے کی سازش ہو رہی ہے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے. مجھے بتائیے آپ کی قومی زندگی میں آخر اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ کو حدود سے ایسی الرجی ہے تو خدا کے یہ تو کبھی سوچئے کہ یہ حدود آئی کہاں سے ہے. یہ ضیاء الحق نے اپنے گھر سے حکم جاری کیا تھا, جن فوجی حکمرانوں نے گھر سے حکم جاری کیے ہیں آپ ان کے قدموں میں بیٹھے, اور اس اللہ کے بندے نے اگر ایک حکم جاری کر دیا جو خدا اور رسول کا ہے. یاد رکھو حدود کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, کسی اور نے نہیں. حدود کیا ہیں؟ وہ سزائیں جو معاشرتی جرائم کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول نے تجویز کی ہیں مسلمانوں کے لیے, کہ جب بھی تم میں معاشرتی قباحتیں پیدا ہوں گی, تم میں معاشرتی جرائم سر اٹھائیں گے, تم اگر ان کو روکنا چاہو گے تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ جرائم کو روکنے کے لیے ہم ان کو حدود نہیں کہتے, ان کو تعزیرات کہتے. تو تعزیرات الگ ہیں جس میں کمی بیشی کا اختیار حکومت وقت کو ہوتا ہے, لیکن حدود میں کسی کو کمی بیشی کا اختیار نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد زنا بھی جاری فرمائی, حد سرقہ بھی جاری فرمائی, چوری کی حد, حد شراب بھی جاری فرمائی, حد قذف بھی جاری فرمائی, کسی پر تہمت لگانے کی حد, قصاص بھی جاری فرمایا اپنی زندگی میں, فیصلے فرمائے اس کے. اور آپ کی آگاہی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی وہ چیزیں تھیں جو صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے اہل کتاب کی شریعتوں میں موجود تھی. آپ بائبل سوسائٹی سے جا کر بائبل خرید لیجئے، اس کی کتاب استثناء کا 22 باب پڑھ لیجئے، آج بھی آپ کو اس میں لکھا ہوا ملے گا، یہی حدود اس میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی شریعت نافذ کی ہے ان حدود کو ضرور نافذ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی ایک خاتون پر حد سرقہ جاری فرمائی، حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جب جرم ثابت ہو گیا فاطمہ بنت قیس پر جو بنو مخزوم کی خاتون تھی اور بہت عزت والے گھرانے کی، اب ان کو فکر ہوئی کہ اس لڑکی کو بچایا کیسے جائے، حضرت اسامہ جو حضور کے بہت لاڈلے تھے ان کو کہا آپ سفارش کریں، اسامہ 17 یا 19 کے نوجوان تھے، وہ اس کے حسن و قبا کو نہیں سمجھ سکے، ان کے آمادہ کرنے پر آمادہ ہو گیا، حضور کے پاس سفارش کے لیے چلے گئے۔ اونچ نیچ کہنا چاہیے کہ حضور آپ ان کو معاف فرما دیں، آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، او اسامہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرنے کی جرت کرتا ہے، تیری یہ مجال کہ اللہ نے جو حد جاری، دیکھیں حدود کا لفظ کس نے اختیار کیا، اللہ کے رسول نے، کہ تو حدود میں سفارش کرتا، اس کے بعد فرمایا یہ تو قیس کی بیٹی ہے نا فاطمہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کار رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس فیصلے میں کمی بیشی کر سکے، یہ اللہ کے فیصلے۔
مولانا ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب کی نئی تصانیف خطبات صدیقی جلد نمبر 3 دروس القرآن سورۃ الاعراف۔
اس سے سورہ نور بھری پڑی ہے حدود سے، ان میں خاص میں حد زنا کا ذکر ہے شروع میں، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ دیکھو کوئی آدمی اگر زانی ہے نا زنا کرتا ہے، وہ غیر شادی شدہ تو 100 مارو، اور سنت نے یہ بات بتائی اور تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دو، پوچھو نا ان عیسائیوں سے ان یہودیوں سے کہ تم ہمارے بارے میں کیا کچھ بکواس کرتے ہو، لیکن تمہاری اپنی آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہے، تم اگر اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہو تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو کیا ہمیں بھی لے ڈوبنا چاہتے، تم نے چھوڑ دیا اللہ کی کتابوں کو، لیکن تمہاری کتابوں میں اب بھی وہ قانون موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں غالباً بنو قریظہ کے 2 مرد و عورت نے زنا کا جرم کیا، وہ حضور کی عدالت میں اس خیال سے لائے کہ شاید یہاں کوئی کمی ہوگی، کوئی نرمی ہوگی، جب جرم ثابت ہو گیا، تحقیقات مکمل ہو گئی، آپ نے ان کے علماء کو بلایا، فرمایا اپنی تورات لے کے آؤ، چنانچہ تورات لائی گئی، فرمایا تمہاری تورات کیا کہتی ہے، کوئی شادی شدہ جوڑا اگر یہ جرم کرتا ہے کیا کہتی ہے تمہاری تورات، انہوں نے کہا جی ہماری تورات یہ کہتی ہے کہ اس کا منہ کالا کرو، گدھے پر سوار کرو، اس کو جوتے مارو اور شہر پر چکر لگاؤ، اسے رسوا کرو۔ اسے ابن سوریا موجود تھا، ان کا بہت بڑا عالم، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابن سوریا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تھی اور جس نے ان کو بحر قلزم سے پار اتارا تھا، میں اس خدا کی تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے سچ سچ بتا اللہ کی کتاب میں اس کا حکم کیا۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ اتنی بڑی قسم مجھے نہ دیتے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ اس نے تورات کھول کے بتائی، انہوں نے کہا یہ ہے حکم لکھا ہوا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، چنانچہ آپ نے انہی شریعت کے مطابق دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور ان کو سنسار کیا گیا۔ حضور نے اپنی زندگی کو مائز کو سنسار کیا، غامدیہ کو سنسار کیا، کیونکہ یہ شادی شدہ لوگ تھے، جب ان پر جرم ثابت ہو گیا، ثابت کیا ہو گیا، انہوں نے خود آ کر بار بار اعتراف کیا، حضور ٹالنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ٹلے، وہ اللہ کے سامنے جانے کی جرت نہیں کر رہے تھے کہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے پروردگار کو، ہمیں سزا دے دی جائے، شاہ پاک ہو جائے، ان دونوں کو پتھر مار مار کے مارا گیا۔ اس سے قصاص کا حکم، اس سے حد قسم کا حکم، اس پر حدود آرڈیننس جاری کیا گیا ہے جس میں زنا کی حد کو جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہمارے یہاں ایک تماشا بنا ہوا، سواریاں قرآن سے نکالتے ہیں، اسے حدیث سے نکالتے ہیں. چنانچہ ان میں دو گروہ ہیں، ایک تو وہ گروہ ہے وہ کہتا ہے جناب یہ قرآن کریم نے جو سزائیں رکھی تھی، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، وہ کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں. حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، کہ رحمت للعالمین کا اگر یہ معنی تھا تو آپ نے اپنے سامنے مائد اور غامدیہ کو سنسار کیوں کروایا؟ سورہ نور میں یہ بات کہی گئی تھی کہ لوگوں تمہیں دیکھو، اگر تم ان کو تم تو مینون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ان سزاؤں کے نفاذ میں تمہیں تمہاری رحم دلی نہ آ پکڑے. یہ رحم دلی نہیں ہے. جو ایک مجرم کو بچاتا ہے نا، وہ اصل میں جرم کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا. ہمارے ایک مفکر نے بی بی سی کے نمائندے سے کئی سال پہلے باتیں کرتے ہوئے، اور اس کو لاجواب کر اس کو کوئی بات نہیں سوچتی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جس آدمی کا سے جرم ہوتا ہے نا، تو متاثر ہوتا ہے جرم سے، ہم اس کا کیس لڑتے. ہم معاشرے کو آئندہ جرم پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے معاشرے کے اندر، ہم معاشرے کو ان جرائم سے پاک کرنا چاہتے، لیکن تم مغرب والے تو مجرم کا مقدمہ لڑتے. تمہاری یہاں جب کوئی قتل کر دیتا ہے نا، تم ہزاروں بہانے سے اس قاتل کو بچانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ اور بھی قتل کرے، یا قتل ہوتے رہے اور تمہاری وکالتیں چلتی رہے. کہا تم نے تو انسانیت کو کھیل بنا کے رکھ دیا، اور تم کل کو کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو جب تمہارا ایک ایک آدمی جو بچایا ہوا وہ اس کے بعد سینکڑوں سینکڑوں جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور تم اس کو قانونی تحفظ مہیا کرتے. اسلام نے سزائیں سخت رکھی، لیکن ساتھ اس کے ثبوت بھی سخت رکھے تاکہ جلدی سے ثابت نہ ہو سکے. اگر ثابت ہو جائے تو وہ سزا وہ دو جو عبرت کا نشان بن جائے دنیا کے لیے، تاکہ دوبارہ کو کرنے کی جرت نہ کرے، اس کو جب بھی یاد آئے سہم جائے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ باقاعدہ وہ ثابت نہ ہو سکے وہ جرم، لیکن عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جرم ہوا ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حد تو جاری نہیں ہوگی لیکن تعزیر جاری ہوگی. حد جو سزا، جو سخت سے سخت سزا عدالت دینا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ سزا دے دے، پارلیمنٹ کو اجازت ہے اس کے مطابق قانون سازی کرے اور اس کے نفاذ کو وجود میں لائے، عمل میں لائے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن حدود میں ہم کبھی پیشی نہیں کر سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ سزائیں ظالمانہ ہیں، یہ قبائلی معاشرے کے لیے ٹھیک تھی لیکن اب نہیں ہے. یہ ہاں قبائلی معاشرے کے لیے ٹھیک تھی کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال کے عرصے میں شریعت کے آ جانے کے بعد صرف 2 جرم ہوئے، بلکہ 1 جرم ہوا، 2 اس لیے کہ ایک مرد ہے ایک عورت، لیکن جرم تو ایک ہی ہوا، اور وہ بھی اتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں، خود آ کر حضور کے سامنے اعتراف کیا کہ حضور ہمیں مروا دیجئے تاکہ کل کو اللہ کے یہاں پکڑے نہ جائے. اس لیے ان کی توبہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ عمر انہوں جو توبہ کی ہے اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. یہ معاشرہ حضور نے تیار کیا تھا تو ان کے لیے تو وہ سزائیں تھیں، اور آپ کا معاشرہ جس میں معصوم بچوں سے زنا بالجبر ہوتا، جس میں چند سالہ بچیوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے، تمہارے وڈیرے زبردستی بچیوں کو اٹھانے جاتے ہیں اور باقاعدہ اجتماعی زنا ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں اس جرم کا اسیر نہیں ہوں؟ ورنہ جن لوگوں کی جتنی بڑی گردن اکڑی ہوئی ہیں وہ ساری گردن کش ہیں وہ لوگ، اگر اللہ کا قانون جاری ہو جائے تو شاید ان میں ایک بھی زندہ نہ چھوڑا جائے. پانی تو یہاں مرتا ہے، کسی چور سے یہ منوایا جا سکتا ہے کہ تم حد سرکہ کو جاری ہونے دو، وہ دیکھتا پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے. ایک زانی سے کیسے منوایا جا سکتا؟ لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معاشرہ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، اکا دکا لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن یہ اولاد ہیں ان اکبر کے 9 رتنوں کی جنہوں نے دولت کی سونے کی اینٹیں بنائی تھی اور اسلام کا حریہ بگاڑا تھا. یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیشہ دین بیچا ہے، ان کو عہدہ منصب چاہیے، ان کو چینلوں پر پروگرام ملے اور ایک ایک پروگرام کے ہزاروں روپے ان کو ملے اور روزانہ ان کے دو دو چار چار پروگرام ہو تو وہ دین کا مذاق نہ اڑائیں تو اور کیا کریں؟ ان کا دعویٰ یہ ہے اور ان کا گلا یہ ہے کہ جناب آپ نے جو قانون بنایا اس میں جو کچھ ہم کہتے رہے وہ تو شامل نہیں کیا گیا، آپ نے جو باتیں شامل کی وہ باتیں شامل ہیں جس پر سارے آئمہ کا اتفاق ہے، جس پر 1400 سال کی امت کا تعامل گواہ ہے، جس میں اس طور کے سارے علماء کی اتائی شامل ہے۔ تمہاری عقل و دانش کو ہم آگ لگائیں جب ساری امت ایک طرف ہے، تم کہتے ہو ہماری بات چلنی چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں، شافی کی نہ سنیں، مالک کی نہ سنیں، احمد ابن حنبل کی نہ سنیں، جن کے دامن میں فرشتے نماز پڑھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، جن جیسے لوگ دوبارہ شاید ماؤں نے جڑے ہی نہیں ہیں۔ مولانا مودودی نے ایک جگہ ٹھیک لکھا تھا، انہوں نے کہا میں مغرب سے کو چیلنج کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ تو بہت بڑی شخصیتیں ہیں، تم اگر ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسی دو شخصیتیں پیدا کر کے دکھا دو تو میں سمجھوں گا تم میں باقی ابھی سوتے خوش نہیں ہوئے، تم تو دو کی مثال نہیں لا سکتے۔ ان سب کو چھوڑ دیں ہم اور ان کے ٹٹ پنجیوں کی ہم بات مانیں کہ جن کا کام سوائے حکومت کو خوش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں تلخ نوائی پر معافی چاہتا ہوں لیکن کیا کیا جائے؟ کیا حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں؟ اوپر کی تائید ان لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے واقعی دین کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، کیونکہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔